أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، آئندہ چار رکعتوں میں انشاءاللہ ہم سورہ انعام کے آٹھ رکوع سنیں گے، نویں رکوع سے سولہویں رکوع تک۔ نویں رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کسی قدر تفصیل کے ساتھ آیا ہے، ان کی جو گفتگو اپنے والد کے ساتھ ہوئی، اذ قال ابراہیم لابیہ آزر اتتخذ اصناما آلہا انی اراک وقومک فی ضلال مبین۔ یاد کرو جبکہ ابراہیم نے کہا اپنے والد آزر سے کہ کیا تم ان بتوں کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہو، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم اور تمہاری پوری قوم خود ہی گمراہی میں مبتلا ہو۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم کے ساتھ مجادلہ اور محاجہ ہے، کیونکہ ان کی قوم میں ہر قسم کا شرک موجود تھا، بادشاہ پرستی کا شرک بھی تھا، نمرود خدائی کا مدعی تھا، بت پرستی بھی تھی، پھر ستارہ پرستی بھی تھی۔ تو بالخصوص ستارہ پرستی کی زمین میں انہوں نے جو حجت قائم کی ہے کہ یہ تمام چیزیں جنہیں تم پوچھتے ہو یہ سب ڈوب جاتی ہیں، انہیں زوال ہے، انی لا احب العاقلین، تو معبود بننے کی صلاحیت ان میں سے کسی نے نہیں ہے۔ وہ ستارے اور چاند اور سورج کے بارے میں ساری بات کہہ کر آخری بات جو انہوں نے فرمائی وہ یہ کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اب یوں سمجھیے کہ یہ تمام اہل توحید کا یہ کلمہ ہے اب، اور نماز کا بھی افتتاح کرتے ہوئے مسلمان اس ان الفاظ کو زبان سے ادا کرتے ہیں، میں نے تو اپنا رخ کر لیا ہے اس ہستی کی طرف کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا ہے، بالکل یکسو ہو کر، اور میں اس کے ساتھ ہرگز کسی کو شریک کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ ہے وہ نعرہ توحید جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لگایا۔ اس کے بعد ساتھ ہی یہ بحث بھی آپ کو ملے گی کہ جب لوگوں نے انہیں ڈرایا کہ تم نے ہمارے معبودوں کا انکار کیا ہے تو اب ان کی طرف سے تمہارے اوپر کوئی عذاب آئے گا، تو انہوں نے کہا تم مجھے ان سے ڈرا رہے ہو کہ جن کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، اور تمہارا حال یہ کہ تم اللہ سے نہیں ڈرتے کہ تم نے ان کے ساتھ شرک کیا ہے۔ فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، تو دونوں گروہوں میں سے امن کا حقدار کون ہے اگر تم سمجھتے ہو تو بتاؤ۔ اور اس کا جواب پھر دیا، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ یقیناً وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور پھر اپنے ایمان میں شرک کی کوئی آمیزش نہ ہونے دیں، وہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے، سکون ہے، چین ہے، راحت ہے، اور یہی ہیں وہ لوگ کے جو ہدایت پانے والے ہیں۔ اس کے بعد کی آیات میں آپ دیکھیں گے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ نساء میں بھی انبیاء کے ناموں کا ایک بڑا گلدستہ آیا ہے، تو یہاں بھی آپ دیکھیں گے حضرت ابراہیم کے تذکرے کے ساتھ ملحق ہو کر، وہبنا لہ اسحاق و یعقوب کلہ ہدینا و نوحا ہدینا من قبل و من ذریته داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و ہارون و کذلک نجزی المحسنین و زکریہ و یحییٰ و عیسیٰ و ایاس کل من الصالحین و اسماعیل و یسع و یونس و لوطا کلم فضلنا علی العالمین۔ تو یہ بھی ایک بہت عظیم گلدستہ ہے انبیاء اور رسل کے ناموں کا۔ اس کے بعد آخر میں فرماتے ہیں اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے ہدایت دی تو انہی کے راستے کی پیروی کرو۔ یہ اصل میں ایک امت ہے، ان ھذہ امتکم امت واحدہ، یہ ایک امت ہے تمام انبیاء اور رسل کی، لہذا جو بھی ہدایت کا طلبگار ہے وہ ان کے راستے کی پیروی کرے۔ اس کے بعد کے دو رکوعوں میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، آیات آفاقی، آیات سماوی، آیات ارضی، ان کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہے کہ جن کا اس وقت میں یہاں بیان نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد فرمایا ہے، یہ ساتویں پارے کی آخری آیات ہے، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور انہوں نے پورا زور لگا کر اللہ کی قسمیں کھائی ہیں، لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، کہ اگر کوئی ہمیں معجزہ دکھا دیا جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اصل میں وہ یہ حجت قائم کر رہے تھے عوام الناس پر کہ دیکھو ہم لوگ تو بڑے معقول روش اختیار کرنے والے ہیں، جب یہ رسالت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو انہیں معجزہ دکھانا چاہیے، جیسا معجزہ موسیٰ نے دکھایا، عیسیٰ نے دکھایا، تو آخر اگر یہ مدعی ہے تو پھر ویسا ہی معجزہ دکھائیں۔ ادھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ تھا کہ وہ حسی معجزات کا دور ختم ہو چکا ہے، اب تو یہ معنوی معجزہ ہے جو ہم نے محمد کو عطا کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا کہ وہ یہ کہتے ہیں، اقسموا باللہ جہد ایمانہم لئن جاءتہم آیۃ لیؤمنن بہا، قل انما الآیات عند اللہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ آیات اور نشانیاں اور معجزات کل کے کل اللہ کے ہاتھ میں ہیں. وما یشعرکم انہا اذا جاءت لا یؤمنون، جہاں خطاب کا رخ بدل گیا، اور اے مسلمانوں تمہیں کیا معلوم کہ جب وہ نشانی دکھا دی جائے گی تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے. انہوں نے ماننا نہیں ہے، یہ تو صرف ذکر کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَظَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. یہ آیت بہت اہم ہے ہم میں سے ہر شخص کے لیے بھی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم لوگوں کے دلوں کو الٹ دیتے ہیں اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیتے ہیں، بسبب اس کے کہ پہلی مرتبہ جب حقیقت منکشف ہوئی وہ ایمان نہیں لائے. یہ ان کا وہ جرم ہے کہ جس کی پاداش میں پھر اللہ تعالیٰ ان کی وہ صلاحیت سلب کر لیتا ہے. نقلب افئدتہم وابصارہم کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ. عافیت اسی میں ہے کہ جب حق واضح ہو جائے فوراً انسان اس کو قبول کر لے. اگر کسی مصلحت کی وجہ سے، کسی عصبیت و تعصب کی وجہ سے آنکھیں بند کرے گا تو اللہ تعالیٰ بصیرت سلب کر لے گا، پھر نگاہیں الٹ جائیں گی، اس کے بعد بڑی سے بڑی نشانی بھی سامنے آئے گی تو وہ ایمان نہیں لائیں گے. آٹھواں پارہ بھی شروع ہوتا ہے اسی مضمون سے. ولو اننا نزلنا الیہم الملائکۃ وکلمہم الموتا وحشرنا علیہم کل شیء قبلا ما کانوا لیؤمنوا الا ان یشاء اللہ ولکن اکثرہم یجہلون. اگر ہم ان پر فرشتوں کو نازل کر دیتے، یا مردے قبروں سے نکل کر ان سے آ کر بات کرتے، یا جو بھی یہ کہہ رہے ہیں ساری چیزیں ان کے سامنے لا کے جمع کر دیتے، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں تھے. اصل میں یہ صرف ان کی طرف سے ذکر کرنے کی ایک بات ہے، ورنہ یہ حقیقت کے طالب نہیں. پندرہویں رکوع میں فرمایا فمن یرید اللہ ان یهدیہ یشرح صدرہ للاسلام. اس آیت کو سنتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے. اللہم ربنا اجعلنا منہم، کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کو بھی اپنے ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. ومن یرید ان یضلہ، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنا چاہتا ہے، جس کی گمراہی کا فیصلہ ہو جاتا ہے، یجعل صدرہ ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء، اس کے سینے کو ایسا کر دیتا ہے کہ وہ بھنچتا ہے، نیکی سے بھنچتا ہے، خیر کی بات سن کر اس کے اندر ایک کوف کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ایسا ضیق نفس ہو جاتا ہے کہ جیسے انسان آسمان میں چڑھ رہا ہو. کذلک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس گندگی کو تھوپ دیتا ہے ان پر کہ جو ایمان لانے والے نہیں. سولہویں رکوع میں فرمایا قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل. اب یہ بڑا چیلنجنگ انداز ہے، حضور کی طرف سے کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے اے میری قوم کے لوگ. یہاں دیکھیے لفظ قوم آیا ہے، اس لیے کہ یہاں خطاب ہے مکے والوں سے، قریش سے. ظاہر بات ہے کہ قوم کے اعتبار سے حضور اسی قوم کے فرد تھے، اگرچہ اصل امت جو ہے وہ تو وہی ہے کہ جو حضور پر ایمان لائی ہے. لہذا قوم اور امت کے لفظ کے اندر یہ فرق ہے، جس کو یہاں اچھی طرح نوٹ کر لیجئے. قل یا قوم، کہہ دیجئے محمد کے اے میری قوم کے لوگوں، اعملوا علی مکانتکم انی عامل، تم بھی کوشش کیے جاؤ، محنت کیے جاؤ اپنے مقام، اپنی جو بھی تمہارا موقف ہے اس پر، اور میں بھی اپنا زور لگا رہا ہوں. یعنی تم میرا راستہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کوشش کر دیکھو، کوئی مجھے رعایت نہ دو، کوئی روح رعایت ہمارے ساتھ روا نہ رکھو، بلکہ جو کچھ کر سکتے ہو کر گزرو، میں بھی جو بھی اپنی سی کوشش کر سکتا ہوں، یہ جو فریضہ رسالت میرے کاندھے پر آیا ہے اس کی ادائیگی کے لیے میں بھی کام کر رہا ہوں. فسوف تعلمون، القریب تم پر یہ بات کھل جائے گی. من تکون لہ عاقبت الدار، کہ کس کے لیے ہے وہ پچھلا گھر جو ہے، آخرت کا گھر کس کے لیے ہے. انہ لا یفلح الظالمون، اور جان لو کہ ظالم اور مشرک کبھی فلاح نہیں پائیں گے. اللہ تعالی ہمیں بھی شرک سے، ظلم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، صراط مستقیم کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.